السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے. بل منگل کو ایوان میں پیش کیا جائے گا. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطی کی صورتحال کو نہایت نازک اور باعث تشویش قرار دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ آرمی ایکٹ کے مسودے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. پولیس نے ننکانہ صاحب میں جمعے کے روز سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم استھان کے باہر نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں عمران چشتی کو گرفتار کر لیا ہے. کم از کم 40-50 نقاب پوش افراد کے ایک مسلح گروپ نے نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس پر حملہ کر دیا, جس میں 30 سے زائد طلباء اور بعض اساتذہ بھی زخمی ہو گئے. بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے فیصلے اور لاک ڈاؤن کو 5 ماہ مکمل ہونے پر نیو یارک میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے ہفتے کو اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. افغان امن مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد کے ذرائع نے بتایا ہے کہ خلیل زاد اتوار کے روز دوحہ واپس پہنچ گئے اور ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے. کینیا میں امریکی فوجی چھاونی پر صومالیہ کے ایک عسکری گروپ رقص شباب کے حملے میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا سوگ منانے کے لیے پیر کے روز تہران میں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوا. عراق کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے جس میں غیر ملکی فوجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں, جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوجیوں کو ملک سے نکلنے کا کہا گیا تو بغداد پر ایسی پابندیاں عائد کی جائیں گی جس کا اس نے پہلے کبھی سامنا نہ کیا ہوگا. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے. بل منگل کو ایوان میں پیش کیا جائے گا. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے, لیکن خطے کا امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ان کے بقول ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملکی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشرق وسطی کی صورتحال کو نہایت نازک اور باعث تشویش قرار دیا ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ ہی ان کے بقول پاکستان کسی علاقائی تنازع کا حصہ بنے گا. اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ آرمی ایکٹ کے مسودے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے منوان قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی اس بارے میں حکومتی بل میں بعض ترامیم پیش کرے گی. کراچی میں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کے حکومتی مسودے پر دیگر اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم پیش کی جائیں گی. پولیس نے ننکانہ صاحب میں جمعے کے روز سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم استھان کے باہر نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں عمران چشتی کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق سکھوں کے مذہبی گردوارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور شہر کا امن برقرار ہے. جبکہ رکن پنجاب اسمبلی موہندر پال سنگھ کہتے ہیں کہ جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. لاہور سے اس بارے میں جو رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت شروع کر دی ہے. دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ نقاب پوش افراد کے جامعہ کی حدود میں داخلے اور طلبہ پر تشدد کے واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں. حکام کے مطابق دہلی پولیس نے واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا ہے جس میں ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. یاد رہے کہ کم از کم 40-50 نقاب پوش افراد کے ایک مسلح گروپ نے نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس پر حملہ کر دیا تھا جس میں 30 سے زائد طلبہ اور بعض اساتذہ زخمی ہو گئے تھے. بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے فیصلے اور لاک ڈاؤن کو 5 ماہ مکمل ہونے پر نیو یارک میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے ہفتے کو اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس دیرینہ مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا. بھارتی آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے 5 ماہ مکمل ہونے پر اس مظاہرے میں بچے، خواتین اور مرد سب ہی شامل تھے جو ہاتھوں میں بلیک کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور کشمیر سے بھارتی افواج کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرے کی قیادت پاکستان مسلم لیگ کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی نے کی. ان کا کہنا تھا کہ آج 21ویں صدی میں بھی کشمیریوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا. اور نوجوان کمیونٹی رہنما راجہ رزاق کہتے ہیں کہ کشمیر خالص انسانی مسئلہ ہے جسے حل کرنا پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. ان کا کہنا تھا.
ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی کی وجہ سے ہندوستانی فورسز نے کشمیر پہ جبر شروع کیا اور آج 5 ماہ سے کشمیر پہ لاک ڈاؤن ہے. ان کی عورتیں، بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے بازاروں کو برباد کیا جا رہا ہے. ان کو اس 21ویں صدی میں ہندوستان کی مودی سرکار غلام بنانے کی کوشش کرتی. ان کے جو کانشس ہیں، جو یونائیٹڈ نیشن ان کے ضمیر پہ سوال کر رہی ہے.
یہ تھے سینیٹر نہال ہاشمی. افغان امن مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد کے ذرائع نے بتایا ہے کہ خلیل زاد اتوار کے روز دوحہ واپس پہنچ گئے ہیں اور ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے، لیکن نہ ہی طالبان اور نہ ہی سفیر خلیل زاد کی ٹیم نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے. اسی اثنا میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئی ہیں. وہ تاجک حکومت کے سینئر عہدیداروں سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کریں گی. کینیا میں امریکی فوجی چھاونی پر صومالیہ کے ایک عسکری گروپ الشباب کے حملے میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی طیاروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے. حملہوروں نے امریکی فوجیوں کے زیر استعمال بیس پر منظم انداز میں حملہ کرتے ہوئے عسکری ساز و سامان کو نشانہ بنایا جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. امریکی فوج کی افریقہ کمانڈ نے کہا ہے کہ ابتدائی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی مرکز کے ڈھانچے اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے اور صورتحال بدستور کشیدہ ہے. کینیا کی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 5 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں. جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا سوگ منانے کے لیے پیر کے روز تہران میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہوا، جبکہ ان کی موت کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا گیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو ایران کے ثقافتی مقامات پر حملہ کیا جائے گا. امریکی ایوانی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے اپنے ڈیموکریٹ ساتھیوں کو ایک خط میں لکھا ہے کہ ایوان اس ہفتے جنگی اختیارات کے بارے میں رائے شماری کرے گا جس میں ایران سے متعلق صدر کے فوجی اختیارات کو محدود کیا جائے گا. انہوں نے پچھلے ہفتے کے فضائی حملے کو اشتعال انگیز اور نامناسب قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ امریکی فوجیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بعد پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر اسماعیل غنی نے بھی امریکہ سے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ایران امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کہاں حملہ کر سکتا ہے۔ اور عراق کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غیر ملکی فوجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے گزشتہ ہفتے بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملے میں ایران کے فوج کے چوٹی کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوجیوں کو ملک سے نکلنے کو کہا گیا تو بغداد پر ایسی پابندیاں عائد کی جائیں گی جس کا اس نے پہلے کبھی سامنا نہ کیا ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشرق وسطی کی صورتحال کو نہایت نازک اور باعث تشویش قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ ہی ان کے بقول پاکستان کسی علاقائی تنازع کا حصہ بنے گا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشرق وسطی کی صورتحال کو نہایت نازک اور باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بقول کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ گزشتہ ہفتے عراق میں امریکہ کے فضائی حملے میں ایران کے اعلی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی نازک ہے اور ان کے بقول اس کے مضمرات نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے اندر اور باہر ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے بقول پاکستان علاقائی تنازع کا حصہ بنے گا۔
پاکستان واضح طور پر یہ موقف اپنا چکا ہے اور میں نے جتنے فارن منسٹرز ہیں ان سے یہ شیئر بھی کیا ہے کہ وی آر کلیئر کہ پاکستان کی سرزمین الاس سوئل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر اسٹیٹ اور نہ ہی پاکستان اس ریجنل کانفلکٹ کا حصہ دار بنے گا۔ ہم امن کے لیے تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار تو ادا کر سکتے ہیں، ہم آگ بھڑکانے کہ نہ ہماری پالیسی تھی اور نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے، یہ ہماری واضح پوزیشن۔
وزیر خارجہ قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان کے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اسلام آباد ان کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے بقول پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ ادھر بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی کے تنازع میں شامل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
پاکستان نے ابھی تک تو اپنی جو اسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک نیوٹرلٹی، اس کو برقرار رکھا ہے اور تمام اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا اور اسٹریٹجک نیوٹرلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے لوکیٹڈ ہے اور اس طرح سے اس وقت دنیا میں ایک صورتحال ایمرج ہو رہی ہے کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچویشن میں سکن ہو سکتا ہے، اور اسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اتنی شدید ترین تشویش کا اظہار کیا ہے۔
بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے،
کیونکہ پاکستان اس وقت کوشش تو یہی کر رہا ہے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ اور فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، دونوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کسی کا الائے نہیں بنے گا اس کانفلکٹ میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سپل اوور امپیکٹ ہے وہ بھی پاکستان پہ ہو ہوگا اور اس کو پاکستان اگنور نہیں کر سکتا. اس واضح صورت میں میرا جو خیال ہے پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ دونوں سائڈوں کو وہ ریسٹرینٹ کے اوپر ہی رکھے, مگر مشکل یہ ہے کہ دونوں کی طرف اس وقت آنچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے.
تجزیہ کار ظفر جسپال نے مزید کہا کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی کوشش ہوگی کہ افریقین تحمل سے کام لیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پولیس نے ننکانہ صاحب میں جمعے کے روز سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم استھان کے باہر نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں عمران چشتی کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق سکھوں کے مذہبی گردوارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور شہر کا امن برقرار ہے, جبکہ رکن پنجاب اسمبلی مہندر پال سنگھ کہتے ہیں کہ جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے سکھوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے والے شخص عمران چشتی کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عمران نامی ایک شخص نے شہر کا امن خراب کرنے کی کوشش کی, جس پر پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اسے گرفتار کر لیا ہے. پولیس افسر کے مطابق ننکانہ صاحب کے دو رہائشی افراد میں لین دین کا آپس کا معاملہ تھا جو اب کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. شہر میں اس وقت مکمل طور پر امن ہے.
پکڑا گیا ہے جس نے ہیٹ اسپیچ کی تھی under arrest, hate speech پہ. اس کے خلاف legal action لیا گیا اور it is fine.
جمعہ کی شام ننکانہ صاحب میں مشتعل ہجوم نے گردوارہ ننکانہ صاحب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی, جس میں عمران چشتی نامی شخص کو سکھ مذہب کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرتے اور ہجوم کے ساتھ سکھ برادری کو دھمکیاں دیتے دیکھا جا سکتا ہے, جس پر بھارتی حکومت نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے سکھ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے پیر کے روز جاری بیان میں پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ننکانہ صاحب اور پشاور سے متعلق غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی اور ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب کے پارلیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران چشتی نے ننکانہ صاحب کا امن خراب کرنے کی کوشش کی, اسے وہ سزا دی جائے گی جس کا وہ قانون کے تحت جرم کا مرتکب ہوا ہے.
میں سموہ سنگتا ہوں, میں اس گل دی بہت بہت بدائی پیش کردا کہ ننکارا صاحب دے ایک شہر دی ایک چھوٹے جے خاندان نے پورے ننکارا صاحب دی امن برباد کر دیتا. مسلمان سکھ جو بہت امن پائی چارے محبت نال پاکستان چ رہندے سی اس دوستی دے اوتے انہیں داغ لا دیتا.
بھارتی میڈیا میں ننکانہ صاحب کا واقعہ آنے پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ننکانہ صاحب میں رونما ہونے والا واقعہ ان کی سوچ کی نفی کرتا ہے اور اس کے ذمہ داروں کو پولیس اور عدلیہ سمیت حکومت سے کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی. عمران چشتی جو محمد احسان نامی شخص کے بھائی ہیں, ان پر ایک سکھ لڑکی جگجیت کور کو مبینہ طور پر اغوا کرنے اور اسے مبینہ طور پر جبرن مذہب تبدیل کرا کر شادی کرنے کا الزام ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
کم از کم 40-50 نقاب پوش افراد کے ایک مسلح گروپ نے نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس پر حملہ کر دیا, جس میں 30 سے زائد طلبہ اور بعض اساتذہ بھی زخمی ہو گئے. حملہ آوروں نے 2 گھنٹے تک ہنگامہ کیا اور توڑ پھوڑ کی. اس دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. یہ واقعہ اتوار کی شام پیش آیا, لیکن تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
جے این یو کیمپس پر حملہ کرنے والے نقاب پوش لاٹھی ڈنڈے, لوہے کی راڈ اور دیگر ہتھیاروں سے لیس تھے. انہوں نے ہاسٹلس میں داخل ہو کر کم از کم 2 گھنٹے تک طلبہ و طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا. اس حملے میں طلبہ یونین کی صدر عائشی گھوش سمیت کم از کم 34 طلبہ زخمی ہوئے. طلبہ یونین کا الزام ہے کہ حملہ آور بھارتیہ جنتا پارٹی کی طلبہ شاخ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی سے وابستہ تھے, اور حملہ آوروں میں اکثریت باہری لوگوں کی تھی جنہیں اے بی وی پی نے بلوایا تھا, جبکہ اے بی وی پی کا الزام ہے کہ حملہ بائیں بازو کے طلبہ نے کروایا. طلبہ یونین بائیں بازو سے وابستہ طلبہ پر مشتمل ہے. آئینی گھوش نے, جن کے سر میں 16 ٹانکے لگے ہیں, میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم لوگ جے این یو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ایک پیس مارچ کا کال اٹینڈ کر رہے تھے. وہ سابرمتی ٹی پوائنٹ پہ ہو رہا تھا. میں نے خود وہاں پہ بات بھی رکھی کہ کیمپس میں بہت ساری ایسے وائلنس کی انسیڈنٹس خبر آ رہی ہیں, اور ایز جے این یو ایس یو پریسیڈنٹ, ایز جے این یو ایس یو, ہم اس کو کنڈیم کرتے وائلنس کو, اور ہمیں شانتی بنا کے رکھنی چاہیے. اس کا کچھ 10 منٹ کے بعد یہ ساری سب گھٹنا ہو گئی. ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آیا کہاں سے لوگ آئے. مجھے آئرن راڈ سے مارا گیا.
گزشتہ ایک ہفتے سے اے بی وی پی اور بائیں بازو کے طلبہ کے درمیان اکہ دکہ ٹکراؤ کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں. طلبہ فیس میں بے تحاشا اضافہ کے خلاف ڈھائی ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور کلاسز بند ہیں. جے این یو کے متعدد طلبہ کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر ٹکراؤ کا ماحول بنایا جا رہا تھا. مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کے دوران پولیس اور گارڈز خاموش تماشائی بنے رہے. بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور کم از کم 50 کی تعداد میں تھے. شعبہ مرکز برائے ہندوستانی زبان کے ایک استاد اور عینی شاہد پروفیسر خواجہ کرام الدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں اتفاق سے کہیں باہر تھا، جیسے ہی یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہوا ہمارے ایک کلیگ آئے اور انہوں نے کہا کہ پورے ہاسٹل پہ طلبہ پر اٹیک کیا گیا ہے. فوراً ہم لوگ وہاں کے پولیس اسٹیشن گئے تاکہ وہاں خبر کر سکیں. معلوم ہوا کہ پولیس اسٹیشن کو پہلے سے خبر ہے اور ساری پولیس جو ہے کیمپس میں آ چکی ہے، آپ لوگ مطمئن ہوں اور جائیں. تقریباً ہم 10 ٹیچرس تھے وہاں، اور جب وہاں سے لوٹے تو عجیب ایک خوف کا ماحول تھا، ہر طرف ہوک عالم تھا، بہت جگہوں پہ لائٹیں توڑ دی گئی تھی. کچھ ٹیچرس ہم جمع ہو کر کے جب مین گیٹ پہ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ پولیس تو واقعی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن تمام انتظامیہ سے بار بار گزارش کرنے کے بعد کہ جلد آپ اس میں مداخلت کریں اور ہمارے طالب علموں کو بچائیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم کیمپس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ پولیس کو سینکڑوں کالز کی گئیں لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. یاد رہے کہ دہلی پولیس مرکزی وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے. بائیں بازو کی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ کو جواب دینا چاہیے. امیت شاہ نے پولیس کمشنر اور لیفٹیننٹ گورنر سے بات کی اور وزارت تعلیم نے رپورٹ طلب کی ہے. ہنگامے کے دوران وائس چانسلر لاپتہ رہے. اساتذہ کی تنظیم نے مظاہرہ کر کے صدر سے انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کے رویے اور پولیس کی عدم کارکردگی پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں اور متعدد سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ جب انٹری کے بغیر ایک بھی شخص اندر نہیں جا سکتا تو اتنی بڑی تعداد میں حملہ آور کیمپس میں کیسے داخل ہو گئے. کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں حملے کے لیے بی جے پی اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. جے این یو کیمپس پر حملے کی خبر آنن فانن میں پورے ملک میں پھیل گئی. جے این یو، دہلی یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ نے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر رات بھر مظاہرہ کیا. ممبئی کے طلبہ نے نصف شب میں گیٹ وے آف انڈیا پر احتجاج کیا. اس کے علاوہ علی گڑھ، گوہاٹی، حیدرآباد، کیرالا، پٹنہ اور دیگر شہروں کے طلبہ نے رات میں اور آج دن میں حملے کی مذمت کی اور اس کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے اسے بھگوا گنڈا گردی قرار دیا. سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ حملے کے لیے اے بی وی پی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے معاملے پر امریکی قانون سازوں میں پارٹی بنیادوں پر اختلاف پایا جاتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پشت پناہی والی ملیشیا کے حمایتیوں کے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر اشتعالی مظاہروں کے بعد فضائی حملے کا حکم دیا تھا. صدر کے اس حکم کی ریپبلکن قانون سازوں نے تعریف کی، لیکن ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مشرق وسطی میں استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت پر دنیا بھر میں شدید رد عمل دیکھا گیا. جنرل سلیمانی امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہوئے. صدر ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے اس فضائی حملے کے نتیجے میں کیپٹل ہل اور انتخابی مہم میں بھرپور سیاسی مباحثہ بھی شروع ہو گیا. ریپبلکن پارٹی کے قانون سازوں نے اس اقدام کو سراہا. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے یہ شر انگیز انسان بغیر کسی صبر و تحمل اور برداشت کے کارروائیاں کرتا رہا اور ان گنت بے گناہ متاثر ہوئے. اب اس دہشت گرد قیادت کا خاتمہ ہو گیا. کچھ کلیدی ریپبلکن قانون ساز اس فیصلے کی حمایت میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ حملہ ضروری تھا تاکہ امریکی سفارتکاروں اور فوجی عملے کے خلاف مجوزہ ناگزیر حملوں کو روکا جا سکے. ٹرمپ کے اس فیصلے اور حکم سے قبل بغداد میں ایران نواز مظاہرین نے امریکی سفارتکار کا گھیراؤ کیا تھا. اٹلانٹک کاؤنسل سے تجزیہ کار کرسٹن فونٹن روز کا کہنا ہے کہ یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مناسب انداز میں رد عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جب ہمارے حکام کو معلوم ہو کہ میدان جنگ میں ایک مرکزی حریف کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے. لیکن ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں کہ صدر نے کانگریس کی اجازت کے بغیر یہ حکم دیا، اور اسی تشویش کا اظہار سینٹ میں ان کے حلیف سینیٹر چک شومر نے کیا۔
The need for advanced consultation and transparency with Congress was put in the
Senate میں اقلیتی لیڈر چک شومر کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ پیش کی مشاورت اور شفافیت کی ضرورت آئین میں رکھے جانے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر عجلت میں غلط فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس حملے کے بعد کیپٹل ہل پر اس بحث کی تجدید ہوئی کہ فوجی کاروائیوں کی صورت میں کانگریس کی اجازت ضروری ہے۔ اس حملے کے وسیع تر اثرات کے تناظر میں ان ڈیموکریٹس کو بھی خدشات لاحق ہیں جو آنے والے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو ان کے منصب سے ہٹانے کی کوششوں میں ہیں۔
Unfortunately, nothing we have seen from this administration over the past 3 years
ڈیموکریٹ پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے ایک امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے گزشتہ 3 برسوں میں اس انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی ہی سے صدارتی نامزدگی کے ایک اور امیدوار سینیٹر برنی سینڈرز دلیل دیتے ہیں کہ اس حملے سے ٹرمپ کی اپنی انتخابی مہم کے ایک وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس عہدیدار اور ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹیگیگ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے اشتعال انگیزی میں اضافے کا معاملہ حقیقی ہے۔ امریکی سینیٹرز کو آئندہ ہفتے اس فضائی حملے کے بارے میں خفیہ معلومات فراہم کی جائیں گی، اور مچ مکانل اس وقت تک صبر و تحمل پر زور دے رہے ہیں۔
Predictably enough, in this political environment, the operation that led to
سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل کہہ رہے ہیں یہ بات واضح ہے کہ اس سیاسی ماحول میں سلیمانی کی ہلاکت والی کاروائی ممکنہ طور پر متنازع اور اختلاف رائے کا باعث ہے، اگرچہ میرا خیال یہ ہے اور میں مشرق وسطی میں خارجہ پالیسی کے تناظر میں امریکی مفادات کے بارے میں بحث کا خیر مقدم کروں گا۔ میری تجویز اور سفارش یہ ہے کہ تمام سینیٹرز کو انتظامیہ کی طرف سے حقائق پیش کرنے کا انتظار کرنا چاہیے، جس کے بعد ہی اس معاملے اور اس کے نتائج پر فیصلہ دیا جائے۔ لیکن سینیٹر ٹم کین نے پہلے ہی سے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا قانون متعارف کرائیں گے جس کے تحت ایران میں امریکہ کی مزید فوجی کارروائیوں سے متعلق ووٹ کرایا جائے گا، جس کے نتیجے میں اس معاملے پر قانون سازوں کی بحث ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ بیجل جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے تقریباً 800,000 روہنگیا مسلمانوں کے لیے 2019 بھی کوئی بڑی تبدیل لائے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ مغربی افریقی ملک گیمبیا کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں ان کے تحفظ سے متعلق مقدمے کا آغاز ایک امید افزا پیش رفت تو ہے، مگر اس کے جلد نتیجے کا کوئی امکان نہیں۔ نیا سال روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کیا لا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے اس کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے۔
بنگلہ دیش میں موجود لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے ایک اور سال غیر یقینی کا گزرا۔ کیمپوں کے گرد باڑ لگائی گئی، مواصلات کا نظام منقطع ہوا، اور سیلاب کے خطرے سے دوچار ایک جزیرے پر پناہ گزینوں کے لیے ایک کیمپ کی تعمیر مکمل ہوئی۔
روہنگیا پناہ گزینوں کو انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت سے مہاجرین کو کیمپوں میں رہنا انتہائی مشکل لگ رہا ہے۔ بہت سارے پناہ گزین کشتیوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گاڑیوں میں سوار ہو کر بنگلہ دیش سے ملائیشیا جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس رجحان میں نئے سال میں اضافہ ہوگا۔
2019 میں کیمپوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے $920 ملین کا ہدف رکھا تھا، جس میں سے 2/3 رقم جمع کی گئی۔ بینکاک میں ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے سربراہ اجلاس میں ایشیا کے رہنماؤں نے روہنگیا بحران پر بات کرنے سے گریز کیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ میانمار کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے، جس کے باعث دیگر ملک مداخلت نہیں کر رہے۔ جلاوطنی کا شکار روہنگیا جیسے محمد نوسین کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے انکار ان متاثرین کے لیے تباہ کن ہے جو پہلے سے ہی بہت سی مشکلات برداشت کر چکے ہیں۔
ہم تھائی لینڈ، ملائیشیا اور بنگلہ دیش سمیت جہاں کہیں بھی فرار ہو کر جا سکتے تھے ہم گئے، لیکن ہم ابھی بھی خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ ہمیں چھپنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی شناختی دستاویز نہیں جس سے یہ ملک ہمیں قبول کریں۔
عالمی سطح پر میانمار کی حکومت کو روہنگیا کے ساتھ ظالمانہ سلوک جاری رکھنے پر 3 مقدمات کا سامنا ہے۔ میانمار کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے عالمی عدالت انصاف میں گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے دوران اپنی فوج کا مکمل دفاع کیا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ انصاف ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان بین الاقوامی کاروباری اداروں کو بھی ایک پیغام جائے گا جو میانمار کی فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
ایشیائی کمپنیوں کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور انسانی حقوق کے کاروبار پر راضی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں مغربی ممالک میں عالمی منڈیوں میں شراکت دار ہیں۔ لہٰذا جب نسل کشی کی بات آتی ہے تو ایک بین الاقوامی معیشت میں کوئی بھی اپنی قانونی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔
روہنگیا پناہ گزین 2020 میں بڑے فیصلوں کے منتظر ہیں جو بنگلہ دیش اور میانمار میں انہیں متاثر کریں، لیکن انہیں توقع نہیں کہ ان کی مشکلات میں کوئی کمی آئے گی۔ سٹیف سٹینفورڈ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ بل منگل کو ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم متفقہ طور پر منظور ہو سکے گی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
قائمہ کمیٹی دفاع نے ایک ہفتے کے دوران دوسری بار اس قانونی بل کی منظوری دی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو سینٹ و قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کے مشترکہ اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان کے حوالے سے یہ قانونی بل منظور کیے گئے تھے۔ پاکستان کی فضائی، بحری اور بری فوج کے سربراہان کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کا عمل چل رہا ہے، اور جمعے کو بری، بحری اور فضائیہ ایکٹ میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد مزید کارروائی کے لیے قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جمعے کو ہی سینٹ و قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا اور مسلح افواج کے سربراہان کے حوالے سے ایک قانونی بل منظور کر لیے گئے۔ تاہم مجوزہ قانونی بلوں کی منظوری میں قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیے جانے پر اس کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور پیر کو قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلوا کر دوبارہ منظوری لی گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا بند کمرہ اجلاس چیئرمین امجد نیازی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امجد خان نیازی نے کہا کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری اور مدت ملازمت کے حوالے سے ترمیمی قوانین متفقہ طور پر منظور کیے گئے ہیں۔
الحمدللہ آج تمام جو ہماری پارٹیز تھے اور ان کی اسمبلی تھے، سب نے متفقہ بل جو ہے وہ پاس کی۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کی روشنی میں یہ بل جو ہے وہ لائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ابھی دیکھیں، یہ تھی نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس سے نکلے ہیں۔
وزیر قانون فروغ نسیم نے کمیٹی اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ اپوزیشن کی جانب سے کچھ ترامیم پیش کی گئیں، تاہم انہیں وضاحت کی گئی کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ان کے بقول اس وضاحت پر اپوزیشن جماعتوں نے اپنی ترامیم واپس لے لی۔
میں نے کہا دیکھیے، جو آپ ترمیم لے کے آئے ہیں وہ ترمیم جب ہو سکتی ہے جب ہم آئین میں بھی ترمیم کریں، کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا رول ایک کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور میں نے ان کو آرٹیکل 175A سے بتایا کہ 175A جو جوڈیشری کے اپائنٹمنٹس ہیں، تو اس میں پارلیمنٹری کمیٹی کا رول جب ہوتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ رول کریٹ کرے۔
خیال رہے کہ اس سے قبل آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی حکومتی سمری پر سپریم کورٹ نے قانونی اعتراضات اٹھاتے ہوئے اس معاملے پر 6 ماہ میں قانون سازی کا حکم دیا تھا۔ حکومت کی خواہش ہے کہ افواج کے سربراہان سے متعلق اس قانون سازی کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے متفقہ طور پر منظور کروایا جائے۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعتیں اس عمل میں حکومت کو جلد بازی نہ کرنے اور پارلیمانی قواعد کو بروئے کار لانے پر زور دے رہی ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی افواج سے متعلق قانون سازی میں پارلیمنٹ کی جلد بازی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ افواج کے سربراہان سے متعلق قانون سازی میں جلد بازی مستقبل میں جمہوری فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری اور مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے 3 جنوری 2020 کو ایک ترمیمی بل ایوان زیری میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ اس کے مجوزہ قانون کی ایک شق جو اس تقرری کو عدالت میں چیلنج ہونے سے روکتی ہے۔ ماہرین قانون، سیاستدان اور مبصرین اس پر کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہیں گیتی آرانی اس کی اس رپورٹ میں۔
3 جنوری کو قومی اسمبلی میں آرمی چیف کی تقرری سے متعلق بل کے ساتھ ہی 2 بل اور پیش کیے گئے جو دیگر افواج کے سربراہان کی تقرری اور توسیع ملازمت سے متعلق ہے، جس کے مطابق توسیع یا نئے سرے سے تقرر 3 سال کے لیے کیا جا سکے گا۔ جہاں ان بلز میں ریٹائرمنٹ کی عمر 64 سال مقرر کر دی گئی ہے، وہیں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاس ہونے کی صورت میں یہ بل عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اس بارے میں قانونی ماہر علی ظفر نے وی او اے کو بتایا کہ ایسا کوئی نقطہ اعلی عدلیہ کے لیے بے معنی ہے۔
جو بنائے گئے ہیں جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے کسی عدالت میں، اس قسم کا کلاوز ہماری جورسپروڈنس میں کافی بار آیا بھی ہے اور اس کے اوپر ججمنٹس بھی آئی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کے اوپر، اور وہ ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ بے شک لکھ دیں قانون میں، لیکن یہ جو آئینی حق ہے آرٹیکل 199 کا کہ آپ کسی چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت، وہ آپ حق نہیں لے جا سکتے، وہ پروسیجر رہے گا اس قانون کے باوجود۔
پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ایک پینل کا اعلان کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اعتراض بھی اس قانون کے صرف تکنیکی پہلوؤں تک محدود ہو چکا ہے۔
یہ بل ایک شخصیت کے نہیں ہوتے، ایک حکومت کے نہیں ہوتے، ہمیشہ کے لیے بنتے ہیں، بڑا کیئرفلی ان کو ایگزامن کر کے ان کو پاس کرنا ہے۔
لیکن دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے جو ماضی قریب میں افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف بات کرتی رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے، جس طرح مسلم لیگ نواز نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے، اس سے سول سپریمیسی کا خواب دیکھنے والوں کو ایک دھچکا لگا ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ عدالت اس بارے میں کیا فیصلہ کرے گی، یہ اس کی سوابدید پر ہے۔
یہاں تو دیکھیں وزیر اعظم نکال دیے گئے ہیں، جو جس کا کہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ آئین میں وزیر اعظم کو نکالا نہیں جا سکتا آئین کے ذریعے، ماسوائے اس کے کہ اس کو آپ ووٹ آؤٹ کریں یا وہ خود ریزائن کر دے، ٹھیک ہے، یا اس کی اسمبلی کی میعاد ختم ہو جائے۔ تو یہ تینوں آپشنز میں سے کورٹ نے آرٹیکل 144(3) اور جو ہے ایک دفعہ توہین عدالت میں نکال دیا، تو یہ تو سٹینڈ نہیں کرے گا۔
یہ قانون ملک میں آئینی اداروں کی حدود مقرر کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگا، اس بارے میں مبصرین اور سیاستدان یہی سمجھتے ہیں کہ تمام آئینی اداروں کا اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی ملک میں جمہوری اقدار کے فروغ کا ضامن ہو سکتا ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے فیصلے اور لاک ڈاؤن کو 5 ماہ مکمل ہونے پر نیو یارک میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے ہفتے کو اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس دیرینہ مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
بھارتی آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے 5 ماہ مکمل ہونے پر ہونے والے اس مظاہرے میں بچے، خواتین اور مرد سبھی شامل تھے، جو ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور کشمیر سے بھارتی افواج کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرے کی قیادت پاکستان مسلم لیگ کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 21ویں صدی میں بھی کشمیریوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں
کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ یونائیٹڈ نیشن نے ان کو آزادی، مگر ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی کی وجہ سے ہندوستانی فورسز نے کشمیر پہ جبر شروع کیا، اور آج 5 ماہ سے کشمیر پہ لاک ڈاؤن ہے۔ ان کی عورتیں، بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے بازاروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ان کو اس 21ویں صدی میں ہندوستان کی مودی سرکار غلام بنانے کی کوشش کرتی۔ ان کے جو کانشیس ہیں، جو یونائیٹڈ نیشن ان کے ضمیر پہ سوال کر رہی ہے، آج میں خوشی ہے مجھے کہ یہاں پہ جو کشمیری ہے اور کشمیریوں کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ آ کر کے اقوام متحدہ کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔
نوجوان کمیونٹی رہنما راجہ رزاق کہتے ہیں کہ کشمیر خالص انسانی مسئلہ ہے جسے حل کرنا پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔
یہ ادارہ جو ہے، یہ جہاں پہ بھی ہیومن رائٹس کی کرائسز ہیں ان کی یہ حل کرتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں دنیا میں، جیسے استنبول ہے، ساؤتھ سوڈان ہے، ان کے لوگوں کو انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس میں آزادی دی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ سب سے پرانا یونائیٹڈ نیشن کا پرومس ہے سیلف ڈٹرمینیشن کا، جو اس وقت 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، مگر اقوام متحدہ کا ضمیر اس کے معاملے میں بالکل سویا ہوا ہے۔
اس موقع پر خطاب میں کشمیری رہنما حنیف خان نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی ایسے ہی کسی انتظامی تبدیلی پر پاکستان کی حکومت کو خبردار کیا۔ وہ کہتے ہیں
انہیں اپنی جو جانیں قربان کی ہیں، اپنے جو امن و سکون کو برباد کیا ہے، اپنے بچوں کو ذبح کروایا ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی میں اپنی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا۔
بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور اس نے 5 ماہ قبل آئین کے شق 370 کو ختم کر کے کشمیر کو تقسیم کر دیا اور اسے وفاق کے ماتحت علاقہ قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر اس کا علاقہ ہے جس کے بعض حصوں پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان میں سال 2020 کا آغاز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبے آگے بڑھانے کے عزم اور ملک میں امریکی جنگی فوجیوں کے ہلاکتوں میں اضافے کے ایک رجحان کے ساتھ شروع ہوا۔ دسمبر میں وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی ضروری نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ امن کو کوئی معاہدہ طے کرنے سے منسلک ہو۔ افغان سروس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار محمد احمدی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سال 2019 میں افغانستان میں امریکی فوجی عملے کے کم از کم 20 ارکان ہلاک ہوئے تھے، جو 2014 کے آخر میں ملک میں نیٹو کی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد سے ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ یہ ہلاکتیں ایسے میں ہوئیں جب واشنگٹن نے جنگ کے خاتمے کے مقصد سے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات منعقد کیے، جو سال بھر کے بیشتر حصے میں ہونے والے امریکہ کے طویل ترین مذاکرات تھے۔ ستمبر 2019 کے اوائل میں واشنگٹن کے امن کے سفیر زلمے خلیل ذات نے اعلان کیا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں اہم پیش رفت کی ہے۔
اگر
معاہدے میں بیان کی گئی شرائط آگے چلتی ہیں تو ہم 135 دنوں میں 5 امریکی فوجی اڈے چھوڑ دیں گے جہاں ہماری فورسز دستیاب ہیں۔ یہ الفاظ تھے واشنگٹن کے امن کے سفیر زلمے خلیل ذات کے۔ اس کے کئی روز بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ واشنگٹن میں طالبان کے ایک وفد سے ملیں گے، لیکن اس کے چند روز بعد انہوں نے طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔
A few days ago, I called them off when I learned that they had killed a great American soldier from Puerto Rico and 11 other innocent people.
ہم نے چند روز قبل امن مذاکرات طے کیے تھے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے پورٹو ریکو سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم امریکی فوجی اور 11 بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو میں نے انہیں منسوخ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس حملے کو اپنی طاقت کے اظہار کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن اصل میں انہوں نے سخت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں ہم نے دشمن پر اس قدر سختی سے وار کیا ہے جتنا اس سے پہلے ان پر کبھی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جنہوں نے نومبر کے آخر میں افغانستان میں امریکی فوجیوں سے ملاقات کی۔ امریکہ کے افغانستان میں لگ بھگ 12,000 فوجی ہیں، لیکن صدر کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے خطے میں امریکی کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کے الفاظ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کریں گے، لیکن کیونکہ وہاں تمام ہتھیار اور اسباب موجود ہیں، اس لیے ہم پہلے سے کم فوجیوں کے ساتھ بھی اصل میں پہلے سے زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس کے چند روز بعد امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سیاسی تصفیہ ہے۔ ان کے الفاظ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا معاہدہ کریں، اور اس حد تک اچھا معاہدہ کریں جو کم از کم یہ ضمانت دے کہ ہمارے ملک کی سلامتی افغان لوگوں کے لیے ایک روشن راستہ لائے گی، نہ کہ وہ مشکل راستہ جس پر ہم اس وقت ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے۔ فوجیوں کی ممکنہ واپسی کی خبر کے دوران امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے کابل میں افغان صدر غنی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ طالبان پر دہشت گردی کی ایک قابل اعتماد فورس کے طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے الفاظ، یہ واضح ہونا چاہیے کہ افغانستان میں ہماری موجودگی جاری رہے گی، اور ہمارا مقصد اپنی فورسز کا ایسے حالات کے تحت انخلا ہے جو انخلا کی ضمانت دیں گے۔ ایک اور امریکی قانون ساز مائیکل والٹس فکر مند ہیں کہ طالبان افغانستان میں جنگ کے حقیقی معنوں میں خاتمے کی نسبت معاہدے کا اعلان کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ، مجھے ایک بڑی فکر یہ ہے کہ اس وقت طالبان امن کے اس معاہدے کو فتح کے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں, یہ کہ ہم امریکیوں پر سبقت لے گئے ہیں. طالبان قیادت اپنے جنگجوؤں کو بتا رہی ہے کہ صرف چند مزید برسوں میں تمام امریکی واپس جا چکے ہوں گے. یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کے رکن مائیکل والٹس کے. لیکن سال 2019 کے آخری دو ہفتوں میں جبکہ امریکہ اور طالبان کوئی معاہدہ طے کرنے میں ناکام رہے, ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی اب طالبان کے ساتھ کسی معاہدے سے منسلک نہیں ہے. ٹرمپ انتظامیہ توقع ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان سے لگ بھگ 4,000 فوجیوں کی واپسی کے منصوبوں کا اعلان کرے گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اتوار کے روز ایرانی اس وقت سڑکوں پر امڈ آئے جب امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ایران کے ایک اعلیٰ ترین جنرل کی میت تدفین کے لیے ایران واپس لائی گئی. اتوار ہی کے روز ایران نے کہا کہ وہ اب خود کو سن 2015 میں امن کے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کی پابندیوں تک محدود نہیں رکھے گا. اس کا کہنا تھا کہ وہ بین الاقوامی جوہری اداروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا اور اس ایکشن پلان پر اس وقت واپس آئے گا جب اس کے ملک کے خلاف تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. وائس آف امریکہ کے ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
اتوار کے روز ایسوسیٹڈ پریس اور ایرانی ذرائع ابلاغ نے دکھایا کہ ایران میں ہزاروں سوگواروں نے جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے میں شرکت کی. جمعے کے روز بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک امریکی ڈرون حملے میں سلیمانی اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ حملہ اس کے کچھ روز بعد کیا گیا جب ایک عراقی ملیشیا کے ارکان اور حامیوں نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حلہ بول دیا تھا. عراقی پارلیمنٹ نے اتوار کے روز رد عمل دیتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی جس میں اپنی حکومت سے امریکی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے. جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے میامی میں ایک تقریب میں کہا کہ سلیمانی کی ہلاکت سے سر پر منڈلاتا خطرہ رک گیا.
He was plotting attacks against Americans, but now we've ensured that his atrocities
سر ٹرمپ کے الفاظ ہیں, وہ امریکیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا لیکن اب ہمیں تسلی ہے کہ اس کے مظالم کا سلسلہ روک دیا گیا ہے. بہتری کے لیے یہ کچھ روک دیا گیا ہے. میں نہیں جانتا کہ آیا آپ کو علم ہے یا نہیں, وہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا اور ہم نے ان کو آن لیا. تشکیک رکھنے والے افراد سلیمانی کی قیادت میں کسی بڑے حملے سے متعلق شواہد کو بہت کمزور خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر ہلاکت خیز حملے نے امریکیوں کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے. وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ حملہ بالکل درست وقت پر کیا گیا.
The senior leaders who had access to all of the intelligence, there was no skepticism. The intelligence assessment made clear.
اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے مائیک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سینئر عہدیداروں کو جو خفیہ معلومات حاصل کر رہے تھے ان کو کوئی تشکیک نہیں ہے. ان خفیہ معلومات کا تجزیہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی قدم نہ اٹھانے کا مطلب سلیمانی کو اجازت دینا ہوتا کہ وہ اپنے منصوبے, اپنی دہشت گرد مہم کو جاری رکھے. خاموش رہنے سے کہیں زیادہ خطرات پیدا ہوتے جو اس کے خلاف ایکشن لینے سے پیدا ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, لیکن ہفتے کے روز انہوں نے ٹویٹر پر دھمکی دی کہ اگر ایران نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس کی ثقافتی جگہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. جنیوا کنونشن کے مطابق یہ جنگی جرم ہے. مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ قانون کے مطابق اقدام کرے گا. ادھر اتوار کو ایران کی پارلیمنٹ کے اراکین نے جمع ہو کر امریکہ کے خلاف نعرے لگائے. فارسی میں ان نعروں میں امریکہ کو موت کا پیغام دیا گیا. ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بہت عروج پر رہی ہے. ٹرمپ نے یکطرفہ طور پر خود کو ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے اس معاہدے سے الگ کر لیا تھا جو تہران سے اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا متقاضی تھا. ایران نے اتوار کے روز کہا کہ وہ بھی کسی معاہدے کی مزید پاسداری نہیں کرے گا. ارش عرب آسادی کے لیے میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں بچوں کی اکثریت سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے, لیکن امیروں کے علاقے میں قائم سرکاری اسکول کم آمدن والے علاقوں کے اسکولوں سے خاصے مختلف ہوتے ہیں اور عام طور پر بچے کو اسی اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے جس علاقے میں اس کا گھر ہو. یعنی طبقاتی تفریق یہاں بھی بچوں کو ایک جیسے تعلیمی مواقع حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. واشنگٹن ڈی سی نے کچھ سال قبل ایک ایسا سسٹم ترتیب دیا جس کے ذریعے کم اچھے علاقوں میں رہنے والے والدین بھی بہتر سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرا سکتے ہیں اگر قسمت ساتھ دے. اس بارے میں مزید معلومات عمران جدون کی اس رپورٹ میں.
اس کلاس روم میں پڑھنے والے بہت سے بچے روزانہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں کے اسکولز اچھے نہیں.
پرانے اسکول میں میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا, مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن یہاں میری ٹیچرز نے میرے لیے پڑھائی آسان بنا دی ہے.
ہر ماں کی طرح جنیا اینڈرسن کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے جو کہ ان کے علاقے میں ممکن نہ تھا.
میرے آس پاس علاقے کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا جو میرے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا, لیکن میں اسکول سے بہت خوش ہوں اور یہی اسکول میرا پہلا انتخاب بھی تھا.
جنیا کے بیٹے کو اس اسکول میں داخلہ ملا ایک لاٹری کے ذریعے. امریکہ میں عام طور پر بچوں کو اسی علاقے کے سرکاری اسکول میں بھیجنا ہوتا ہے جہاں والدین کی رہائش ہو. کم آمدن والے علاقوں کے اسکول عموماً کم اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تعلیم کے لیے کم ٹیکس جمع ہوتا ہے. ایسے میں اگر والدین اپنے علاقے سے باہر کسی بہتر اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہیں تو یا تو سفارش چاہیے ہوتی ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوانا پڑتا ہے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں. تعلیم تک رسائی کو منصفانہ بنانے کے لیے ڈی سی کی حکومت نے 2013 میں ایک لاٹری سسٹم متعارف کرایا. اس کا حصہ بننے کے لیے کسی مالی یا تعلیمی معیار پر پورا اترنا نہیں پڑتا, واحد شرط ہے ڈی سی میں رہائش.
کچھ خاندانوں کو کئی اسکولوں کی طرف سے داخلے کی آفر ملتی تھی اور کچھ خاندانوں کو کوئی نہیں لیتا تھا, تو والدین, اسکول انتظامیہ اور پالیسی سازوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے حل کے لیے انہوں نے مل کر مائی اسکول ڈی سی نامی لاٹری سسٹم قائم کیا جہاں بچوں کو قرآن اندازی کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور سب کو ہی ایک جیسا اپلیکیشن فارم بھرنا ہوتا ہے.
واشنگٹن ڈی سی کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولز اس لاٹری کا حصہ ہیں.
Those schools are very expensive.
نجی اسکول بہت مہنگے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر امریکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل کروائیں کیونکہ امریکی معاشرے کا بڑا حصہ انہی اسکولوں سے منسلک ہے. ان اسکولوں میں آپ کو ہر رنگ, نسل, مذہب اور معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے نظر آئیں گے جو نجی اسکولوں میں بہت کم ہوتے ہیں.
اس لاٹری سسٹم کو مؤثر اور آسان بنانے کے لیے مائی اسکول ڈی سی کا سٹاف والدین کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. انگریزی نہ آنے کی صورت میں والدین کو ترجمے اور تشریح کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کا اپلیکیشن فارم آسانی سے بھر سکیں. ہر سال ہزاروں والدین اس لاٹری میں حصہ لیتے ہیں. یہ نظام سب کو برابر سمجھتا ہے, لیکن داخلہ اسی خوش نصیب کو ملتا ہے جس کی قسمت قرآن اندازی کے وقت ساتھ دے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
ہماری ساتھی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں لاہور میں قائم سنجن نگر, پنجاب کا پہلا اسکول جو انٹرنیشنل بیکلوریٹ یعنی آئی بی سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے اور جہاں ڈاکٹر کا بیٹا اور خاک روپ کی بیٹی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ رپورٹ دی ہے سمن خان نے.
فیروز پور روڈ لاہور پر واقع سنجن نگر پبلک ایجوکیشن ٹرسٹ میں داخل ہوں تو ایک طرف بچیاں اپنی حفاظت کے گر سیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف طالب علم بیڈمنٹن, فٹ بال اور دوسرے کھیل سیکھ رہے ہیں. یہاں ہفتے میں ایک دن بچوں کو ان کے اندر چھپا فنکار ڈھونڈنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے جہاں ملک کے نامور آرٹسٹ انہیں اداکاری سکھاتے ہیں. میوزک کلاسز میں بچوں کی پہچان سر اور سرگم سے کرائی جاتی ہے.
ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کسی کا انٹرسٹ فرق ہوتا ہے, تو جس بچے کا جس حساب سے انٹرسٹ ہوتا ہے اس حساب سے اسے ڈیل کیا جاتا ہے.
سنجن نگر معروف بیرسٹر رضا کاظم کا وہ خواب ہے جو انہوں نے 1995 میں کوٹ لکھپت کے مزدور طبقے کی بچیوں کی تعلیم کے لیے دیکھا. مفت تعلیم سے شروع ہونے والے ادارے کا معیار دیکھ کر صاحب حیثیت افراد نے بھی اپنے بچوں کے لیے سنجن نگر کو چنا, جن کے لیے ایک مناسب فیس رکھ دی گئی. بیشتر بچے یہاں وظیفے پر پڑھ رہے ہیں.
میرے بابا, میں گریڈ 6 میں تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمارا خرچہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے سنجن نگر نے مجھے آگے اسکالرشپ دی تاکہ میں اپنی پڑھائی نہ روک سکوں.
سنجن نگر کے طالب علموں کے لیے نہ ہی روپیہ پیسہ تفریق کا باعث ہے اور نہ ہی مذہب.
مسلم کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں. ہماری اسمبلی ٹائم میں بھی بائبل ورسز کو بھی پڑھتے ہیں بچے اور قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں. سو ایک ہارمنی کے ساتھ دونوں ریلیجنز کو لے کے چل رہے ہیں.
عطیہ انور نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اور آج نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہیں.
اسکول اسٹارٹڈ 0 فیس سے، تو میں سیکنڈ بیچ میں تھی، کمپین چلائی تھی اور انہوں نے سروس کرے تھے اور گھر گھر انہوں نے پروموٹ کرا تھا جا کے کہ اسکول کھلا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ اپنے لڑکیوں کو، کیونکہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ اسٹارٹ ہوا۔
سنجن نگر میں پرائمری سطح تک انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، یعنی بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سوچ کا نیا انداز سکھایا جاتا ہے، جس کے لیے صرف اسکول کے اساتذہ ہی نہیں بلکہ دیگر اداروں کے ماہرین کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے، کرٹیکل تھنکنگ، جس میں ہم دنیا کے جو آج سب سے بڑے مسائل ہیں ہم نے 2 مہینے میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس مہینے ہمارا مین فوکس ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔
سنجن نگر صرف اپنے طالب علموں پر نہیں بلکہ اساتذہ پر بھی توجہ دیتا ہے، جنہیں مختلف فیلوشپس پر بیرون ملک تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق 25 سالوں میں سنجن نگر سے بہت سے ایسے بچے پڑھ کر باہر نکلے ہیں جنہوں نے صرف اپنی اور گھر والوں کی قسمت ہی نہیں بدلی بلکہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کام کرتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور اب صحت۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جگر کی پیوند کاری کے لیے ڈونر کے منتظر ہیں۔ بہت سے مریض انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیور ٹرانسپلانٹ میں ایک زندہ شخص کے جگر کا کچھ حصہ نکال کر مریض کے اندر پیوند کیا جا سکتا ہے، لیکن صحت مند لوگ عموماً ایسے آپریشن سے ڈرتے ہیں اور ڈونیشن کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ امریکہ میں اب ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس میں عطیہ دینے والے شخص کا بڑا آپریشن کیے بغیر اس کے جگر کا حصہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ سنتے ہیں ندیم یعقوب سے۔
چند سال پہلے تک پاکستان کے گنے چنے ہسپتالوں میں ہی جگر کی پیوند کاری کی سہولت میسر تھی، مگر اب کئی ادارے اور افراد اس عمل کے لیے درکار پیشہ ورانہ مہارت کی جانب توجہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ برس پہلی مرتبہ لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں جگر کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ امریکہ میں اس وقت 14,000 مریض جگر کی پیوند کاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر جگر کے مرض کے آخری مراحل میں ہیں۔ ابراہیم عویف کبھی انہی میں شامل تھے۔
I feel like it's me. Back again to normal.
جگر ان چند اعضاء میں سے ایک ہے جو کوئی زندہ شخص کسی کی جان بچانے کے لیے عطیہ کر سکتا ہے۔
ہر 5 میں سے ایک شخص ڈونر کا انتظار کرتے کرتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
ابراہیم کی بیٹی کے دوست نیکو کو یہ اعداد و شمار ناگوار گزرے جب ابراہیم کا کوئی بھی رشتہ دار جگر عطیہ کرنے کے لیے جوڑ ثابت نہ ہوا تو نیکو نے اپنا ٹیسٹ کروایا۔
مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے والد کو اب نیا جگر ملے گا اور وہ پھر سے صحت یاب ہو جائیں گے۔
ڈاکٹر چون ہیک کون کہتے ہیں کہ کلیولینڈ کلینک میں متعارف کیے جانے والے نئے طریقوں سے نیکو جیسے ڈونرز کے لیے عطیہ دینے کا عمل آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس نئے طریقے میں سرجنز چھوٹے آلات اور ایک کیمرہ استعمال کرتے ہیں۔
ہم آدھا انچ کے تقریباً 5 سوراخ کرتے ہیں اور انہی شگافوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جگر کا حصہ نکالنے کے لیے پیٹ کے نچلے حصے میں تقریباً 5 انچ کا کٹ لگاتے ہیں۔
اس عمل کے ذریعے عطیہ کرنے والے کو درد کم ہوتا ہے، وہ روایتی آپریشن کی نسبت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے اور نئی تکالیف کم ہی جنم لیتی ہیں۔ ڈونر اور مریض دونوں کے جگر فوری طور پر ایک ہی ساتھ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کا جتنا حصہ عطیہ کیا جاتا ہے 8 ہفتوں کے اندر وہ اکثر دوبارہ بحال ہو کر مکمل ہو جاتا ہے۔
تقریباً 2 ہفتے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری سرجری ہوئی ہی نہیں، یہ حیران کن ہے۔
ڈاکٹر شون کی کوشش ہے کہ کلیولینڈ کلینک کے اس پروگرام اور ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے۔ ایشیائی ممالک میں کچھ بڑے ہسپتال جگر کی پیوند کاری کے لیے اس طرح کے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، لیکن امریکہ میں کلیولینڈ کلینک صرف دوسرا ایسا سینٹر ہے جہاں یہ جدید عمل میسر ہے۔ ڈاکٹر چون دنیا کے ان چند سرجنز میں سے ہیں جو یہ طریقہ استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ برانین بنیٹو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔